الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم و مکرم و معزز سامعین حضرات اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے یہ کچھ عقائد پر کچھ عبادات پر اور کچھ معاملات پر مبنی ہے ایمانیات میں یا عقائد میں بنیادی تین عقیدے ہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان دوسرا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور تیسرا قیامت پر یقین یہ تین بنیادی عقیدے ایسے ہیں جو تمام امتوں میں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں قدر مشترک رہے عقائد میں ان کے ساتھ ساتھ فرشتوں پہ ایمان اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان یہ بھی ایمانیات کا حصہ ہے تقدیر پر ایمان خیر و شر پر ایمان کے ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے اختیار میں ہے لیکن بنیادی اور مین جو عقائد ہیں وہ یہ تین ہیں اللہ پر اللہ کے انبیاء پر اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی نازل کردہ کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ سب انبیاء حق ہیں سب کتابیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی نازل کردہ حق ہیں قیامت برحق ہے اللہ کے فرشتے برحق ہیں مگر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب رسالت اور نبوت ایز رسول اطاعت اور فرما برداری اور اتباع وہ صرف نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی منزل من اللہ کتابوں میں اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں اب جس کتاب کی تابعداری اور فرما برداری لازم ہے وہ صرف اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید. گویا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے دور میں سچے نبی تھے، ان پہ نازل کردہ کتابیں اللہ کی سچی کتابیں تھیں، لیکن قرآن مجید کے بعد اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نہ پہلے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی تابعداری اور نہ ہی اللہ ذوالجلال کی منزل کتابوں میں سے کسی کتاب کی فرما برداری انسانوں پہ لازم ہے. انسانوں پر اب ایک ہی کتاب کی فرما برداری لازم ہے اور وہ قرآن مجید ہے، اور ایک ہی رسول کی اطاعت اور تابعداری ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عقائد میں باتیں تو اور بھی ہیں، لیکن بنیادی بات وہ اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان ہے اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے. اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان اگر صحیح ہو تو انسان شرک کی پگڈنڈیوں میں نہیں الجھ سکتا. اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح ایمان ہو تو انسان بدعات اور خرافات میں نہیں پھنس سکتا. اگر انسان کا قیامت پہ صحیح یقین ہو تو انسان فواحش اور منکرات میں مبتلا نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی تین عقیدے ہمیں تین ہی چیزوں کی پابندی کی تلقین کرتے ہیں. اللہ پہ اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے تو پھر شرک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین ہے تو پھر بدعات اور خرافات نہیں. قیامت پہ ایمان اور یقین ہے تو پھر منکرات اور فواحش نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں جا کے ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اپنی زندگی کی ایک ایک بات جو ہم بولتے ہیں اور ایک ایک حرکت جو ہم کرتے ہیں وہ پاؤں کے ساتھ ہو، ہاتھوں کے ساتھ ہو، آنکھوں کے ساتھ ہو، دل کی حرکتیں بھی کیوں نہ ہوں، ان کا حساب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اگر لینا چاہیں تو لینے پہ قادر ہیں. عام للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ذوالجلال ہمارے سرایا سے بھی واقف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خفایا سے بھی واقف ہے، اللہ ہمارے ظاہر سے بھی اور ہمارے باطن سے بھی واقف ہے. اللہ ذوالجلال کے لیے کوئی چیز ہماری مخفی نہیں ہے. اللہ ہماری ہر حرکت کا جب چاہے حساب لے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں، لیکن اصل حساب و کتاب وہ قیامت کے دن ہوگا جو یوم الدین ہے اور قیامت کا دن ہے. بہرحال میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ تین بنیادی عقیدے ہیں. پہلا ہے اللہ پہ ایمان. اب صحیح بات یہ ہے کہ ان تینوں کے بارے میں اتنی تفصیل کی گنجائش ہے کہ وہ ایک دو مجلسوں میں ان کی اتمام نہیں ہو سکتا. نہایت اختصار اور خلاصے کے طور پر میں چند باتیں آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں. توحید پہ ایمان، اللہ ذوالجلال پہ ایمان، اللہ وحدہ لا شریک پہ ہمارا یقین، یہ کس طرح ہے؟ اللہ کو ماننا کس طرح ہے؟ کیا ہم اس طرح اللہ ذوالجلال کو مانیں جس طرح ہماری عقل کہتی ہے، جس طرح فلاسفہ کہتے ہیں، یا جس طرح سائنس کہتی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کو اس سمجھایا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ ذوالجلال کو یوں مانو کہ اللہ کو یوں مانو. جب تلک اللہ ذوالجلال کو اس طرح نہیں مانا جائے گا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور بتلایا ہے، اس وقت تک اللہ پہ ایمان بھی اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. آپ دیکھیں، کیا مکے کے مشرکین اللہ وحدہ لا شریک کے منکر تھے؟ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ ذوالجلال کو خالق مانتے تھے. اللہ ذل جلال کو مالک مانتے تھے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ کو سمجھتے تھے، سانے والا وہ اللہ کو سمجھتے تھے، اولاد موت و حیات اللہ ذل جلال کے اختیار میں سمجھتے تھے، انسان کی تقدیر اور مقدرات کے فیصلے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ متعلق سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ ذل جلال نے ان کے اس ایمان کا اعتبار کیا کہ تمہارا مجھ کو ماننا درست ہے؟ قطعا نہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو مانا تو ہے، لیکن اس طرح نہیں مانا جس طرح کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کو یوں مانو. وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے. نبی علیہ السلام فرماتے تھے بل اتنی بات کافی نہیں، بلکہ یہ کہو کہ اللہ ہی ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یعنی الہ اور معبود اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ ہی ہمیں زندگی، صحت، شفا، اولاد، ہماری مشکلات، ہماری ضروریات پوری کرنے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں نہیں. وہ لوگ سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ اور ایمان تھا کہ جناب کچھ چیزوں کا اختیار اور کچھ علاقوں کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کچھ بندوں کو دے رکھا ہے اور وہ ان علاقوں کے مالک ہیں. اسی لیے جب وہ کسی مخصوص وادی میں جاتے تو اس وادی کے الہ سے پناہ مانگتے تھے، اس وادی کے الہ سے پناہ مانگتے تھے، حالانکہ پناہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سے مانگنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات سمجھائی کہ پناہ دینے والا زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. قل اللہ، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورت بنی اسرائیل کے بالکل اختتام پہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ شکر ہے کہ جس نے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن له ولی من الذل ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. حاجی حج پہ آتا ہے تو یا عمرہ کرنے کے لیے حاجی یہاں آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتا ہے لبیک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، یعنی نعمت بھی تیری طرف، ملک بھی تیرا، حمد بھی اللہ تیری، اور تیرے دربار پہ ہم لبیک کہہ رہے ہیں، تیرے علاوہ کسی کا در نہیں جس پہ ہم لبیک کہیں، تیرے سامنے ہم جھک رہے ہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے اور تیرے ہی لیے حمد و ثنا جو ہے وہ سزاوار. تو اللہ سبحانہ و تعالی پہ یہ ایمان اس طرح ہونا چاہیے جس طرح اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، یا جن صفات سے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اللہ ذل جلال کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف کروایا ہے. اللہ کی صفات کچھ مثبتہ ہیں، کچھ منفیہ ہیں، یعنی اللہ ذل جلال سمیع ہے، اللہ ذل جلال علیم ہے، اللہ ذل جلال بصیر ہے، یہ اللہ ذل جلال والاکرام کی صفتیں ہیں، اور ان صفات میں اللہ ذل جلال کا کوئی شریک نہیں. اللہ ذل جلال سنتا ہے، کس طرح سنتا ہے؟ عرش پہ ہے، لیکن عرش پہ بھی ہماری سن رہا ہے، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو کیا، تحت سرا میں کیوں نہ ہو، مچھلیاں بھی سمندروں میں ہوں، پتھروں میں کیڑے اور مکوڑے تسبیح اللہ ذل جلال کی کہہ رہے ہیں، ان کی تسبیح اور ان کی تحمید بھی اللہ سبحانہ و تعالی سن رہا ہے. اللہ ذل جلال کے سننے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تو امام الحرمین کا بڑا ایک واقعہ عجیب نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ مت سمجھو کہ معراج پہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ ذل جلال سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ذل جلال والے کرام نے کلام کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ذل جلال موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو سنتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سنتے ہیں جب وہ معراج میں گئے، یہ جب وہ پہاڑ طور پر گئے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سنتے ہیں، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی معراج کی رات میں باتیں سنی ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اگر کوئی اللہ کا بندہ زمین میں پکارتا ہے، سمندروں کی تہوں میں پکارتا ہے، تو اس کے سننے میں بھی کوئی فرق اور کوئی بودھ اور کوئی یعنی استحالہ وہ نہیں ہے کہ جی معراج کی رات تو اللہ عز الجلال نے سنا, اپنے پاس بلا کے اپنے حبیب کی باتیں سنی, موسیٰ علیہ السلام کو کی باتیں سنی طور پہاڑ کے پر بلا کے, اللہ سبحانہ و تعالی طور پہاڑ پہ سنے تب بھی, آسمانوں پہ بلا کے سنے تب بھی, زمین پہ کوئی اللہ کا بندہ پکارے تب بھی, زمینوں کے تہ میں تہ خانے میں اللہ ذو الجلال کو پکارے تب بھی, یہ بود مسافت اللہ ذو الجلال کے نزدیک کوئی بود مسافت نہیں ہے, کوئی دوری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی سنتے ہیں, خواہ وہ کہاں بھی کہیں چھپا ہوا ہو, وہ انسان ہو وہ حیوان ہو, وہ حیوان ہو اور وہ ہو چھوٹا سا جرثومہ, چھوٹا سا جرثومہ جو مضبوط ترین خرد بین سے نظر آتا ہے, اس کی ثنا اور اس کی حمد بھی اللہ سبحانہ و تعالی سنتے ہیں, جو پتھر میں ہے جو کاغذ اور آنکھ میں چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اس کی بھی سنتے ہیں, مچھلیاں اور سمندروں کی تہوں میں پڑی ہوئی مخلوقات ان کی تسبیحات, ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی واقف ہے اور ان کی تسبیحات کو بھی اللہ ذو الجلال والی کرام سنتے ہیں. تو اللہ ذو الجلال کے ساتھ جب اس طرح ایمان رکھا جائے, یہ تو ہے اللہ پر ایمان, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ یقین رکھنا اور یہ خیال کرنا کہ وہ بھی ہماری سنتا ہے, وہ ہماری بزرگ سنتا ہے, ہم یہاں پکارے وہ سنتا ہے, تو پھر بتلاؤ اللہ اور اس کے درمیان فرق کیا ہوا؟ اللہ بھی سنتا ہے آسمانوں پہ, وہ بزرگ بھی اپنے مقام اور اپنے محل میں سنتا ہے, ہم یہاں پکارتے ہیں, دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف یہی فرق نہیں کہ وہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت سماع سمیع ہونے کی صفت میں اللہ ذو الجلال کا کوئی بندہ بھی شریک نہیں ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے, اللہ سبحانہ و تعالی بصیر ہے, دیکھنے والے ہیں, ہمیں دیوار کی اور سے کچھ نظر نہیں آتا, پردے کے پیچھے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز اس کے اللہ پر عیاں اور اللہ ذو الجلال پہ بالکل ظاہر اور باہر ہے, کوئی پردہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے حائل نہیں ہے, حتیٰ کہ دلوں میں انسان کے یہ سینے میں جو دل ہے, یہ جو چٹکیاں لیتا ہے, جو اس میں خیالات آتے ہیں, جو تصورات اٹھتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی ان سے بھی باخبر ہے اور ان کو بھی جانتا ہے. انسان کی نگاہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ کے درمیان لیس کمثلہ شے کا مسئلہ ہے, انسان بھی دیکھتا ہے, دیکھتا اللہ ذو الجلال بھی ہے, دیکھتے انسان بھی جانتا ہے, جانتے اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہیں, لیکن معاذ اللہ انسان کے جاننے کو اللہ کے جاننے سے کوئی نسبت نہیں, وہ انسان بڑا ہو یا چھوٹا ہو, وہ نبی ہو یا فرشتہ ہو, وہ ولی ہو یا عام انسان ہو, دونوں میں اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اللہ جس کو جتنی بصیرت, جتنی قوت, جتنا علم بھی عطا فرما دے, آپ غور کریں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے علوم سے نوازا تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. اللہ ذو الجلال اپنے حبیب سے فرماتے ہیں قل رب زدنی علما, میرے نبی مجھ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اور علم عطا فرما, یعنی اللہ ذو الجلال نے بہت سے علوم عطا فرمانے کے باوجود یہ بھی فرما دیا کہ میں نے جو کچھ دیا ہے اس کے مقابلے میں جو نہیں دیا وہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے, اور آپ یہ اللہ مجھ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے اور علم عطا فرما. تو بہرحال اللہ ذو الجلال کی جس طرح یہ صفتیں, اسی طرح صفتیں منفیہ بھی ہیں. کیا مثال کے طور پہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کا کی بیوی نہیں, اللہ کیا کوئی شریک نہیں, اللہ سبحانہ و تعالی کو نیند نہیں آتی, اللہ پہ موت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اللہ پہ نیند نہیں آتی, نیند کیا اللہ ذو الجلال والاکرام کو تو اونگ بھی نہیں آتی, لیکن کائنات میں کوئی انسان نہیں جو سوتا نہ ہو, جس کو اونگ نہ آتی ہو, حتیٰ کہ ایک سفر کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, صحابی سے کہا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت بلال سے کہا کہ آپ بیدار رہیں, جاگتے رہیں, اور جب صبح ہو تو اس وقت ہمیں بیدار کر دینا, آزان دینا, نماز پڑھیں گے. اب وہ پالان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں مشرق کی طرف رخ کر کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سارا لشکر آرام کر رہا ہے. اب ہوا یہ کہ صبح ہوئی اور وہ صحابی وہ بھی سو گئے, یہاں تلک کہ سورج کی تمازت نے اور اس کی گرمی نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا. آپ نے صحابی سے پوچھا کہ آپ کو تو میں نے یہ ذمہ داری آپ کے ذمہ لگائی تھی کہ جاگتے رہنا، خبردار رہنا، سونا نہیں. وہ کہنے لگا صاف سی بات تھی، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، جس مالک نے آپ کو سلا دیا اسی مالک نے مجھے بھی سلا دیا. نیند اللہ کے اختیار میں ہے، آپ کو اللہ ذوالجلال نیند کے آغوش میں لے گئے، مجھے بھی اللہ ذوالجلال نے سلا دیا. نہیں سوتا تو اللہ ذوالجلال لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ ذوالجلال کو اونگ آتی ہے. یہ اللہ کی صفاتیں ہیں، یعنی صفتیں منفیہ ہیں، جن میں سونا انسان کی کمزوری ہے، اولاد نہ ہونا انسان کی کمزوری ہے. نبی ہو، ولی ہو، بادشاہ ہو، حتیٰ کہ فرعون ہو، وہ بھی اولاد کا محتاج ہے. انبیاء نے بھی اولاد کی دعا کی، فرعونوں نے بھی اللہ ذوالجلال سے اولاد کی دعا مانگی اور وہ بھی اولاد کی محتاجگی محسوس کرتے رہے، لیکن اللہ کسی اولاد کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، اللہ ذوالجلال کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ اللہ کا ہم سر ہے. اللہ یکتا ہے اور اللہ ذوالجلال جیسا اور کوئی نہیں ہے. یہ ہے مختصر سا اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ تعارف جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. اگر اس طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ اللہ کو یوں مانو، اسی طرح ہم اللہ ذوالجلال کو مان لیں، تو یقین کیجئے کہ ہم شرک کی جھاڑیوں میں اور شرک کے جنجاروں میں ہم پھنس نہیں سکتے. ہم توحید کی سیدھی صراط مستقیم اور سیدھی سڑک پہ ہم کامزن رہتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارا اللہ کے رسول پر صحیح ایمان ہو کہ اللہ کے رسول کس لیے آتا ہے، پہلے یہ سمجھیے رسول کس لیے ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے. رسول اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین اللہ کا مقرر کردہ ایک واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے. رسول اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے. انبیاء کرام کی دعوت قرآن مجید میں موجود ہے، جا بجا ابلغکم رسالات ربی، ابلغکم رسالات ربی، لوگو میں تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. نبی علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتک، اے میرے رسول جو تمہارے اوپر میں نے وحی کی ہے میرے بندوں تک پوری پوری پہنچا دو. اگر آپ نے اس میں کوئی مداہنت کی، سستی کی، نہ پہنچائی کوئی بات، تو آپ نے رسالت کے ادائیگی کا کوئی حق ادا نہیں کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ ذوالجلال کی پوری عطا کردہ رسالت اور دین اور اسلام وہ امت کو پہنچا دیا، امت تک پہنچا دیا. اور نبی حدیث میں آتا ہے ابو داود میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور بندوں کی بہتری کے لیے جو چیز بھی ہے وہ میں تمہیں آگاہ کر کے جا رہا ہوں. اب رسول کا مطلب کیا ہے کہ رسول بتلاتے ہیں کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ نماز پڑھنے سے راضی ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، حیادار بننے سے، حج و عمرہ کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، با اخلاق اور با حیا بننے سے اللہ ذوالجلال والاکرام راضی اور خوش ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال نماز نہ پڑھنے سے ناراض ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے سے ناراض ہوتے ہیں، برے اخلاق اختیار کریں اللہ ذوالجلال ناراض ہوتے ہیں، بری عادات کو اپنائیں تو اللہ ذوالجلال ناراض ہوتے ہیں. ان تمام باتوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آگاہی فرما دی کہ یہ بری چیزیں ہیں اور یہ اچھی چیزیں ہیں. میں تمہیں اچھی چیزیں بھی بتلا کے جا رہا ہوں، بری چیزوں سے بھی خبردار کر کے جا رہا ہوں. اگر انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بتلائے ہوئی راستے پہ چل نکلے تو انسان صراط مستقیم پہ کامزن ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ یہ سمجھے کہ اللہ ذوالجلال کی رضا کا راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کام کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، اس طرح اگر کر لیا جائے تو اللہ ذوالجلال کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، تو پھر بدعات سے انسان نہیں بچ سکتا. اللہ معاف فرمائے. اس کا کیا مطلب کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی رضا کا تو وہ راستہ بتلایا نہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی راستہ اللہ کی رضا کا ہے، یہ بھی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا ہے. اللہ اکبر. یا حرمین میں آ کے عجیب منظر دیکھا اور افسوس ہوا کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کے بلاوے پہ آتے ہیں اور لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق آتے ہیں، لیکن حج میں اور بیت اللہ کی زیارت حاضری ہو یا مسجد نبوی کی حاضری ہو، وہاں عجیب و غریب معاملات ہیں ہمارے. آپ دیکھیں بیت اللہ ہر طرف اس کے غلاف کو، اس کے اینٹوں کو، بلکہ اس کے غلاف کے دھاگے توڑنے کو ہمارے لوگ چوری چھپے بھی گریز نہیں کرتے، اور ہر جگہ جناب چمٹ کے جناب دعائیں کر رہے ہیں اور وہاں بوسے لے رہے ہیں. جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حجر اسود کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اے حجر اسود اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے. اگر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تمہیں بوسہ دیتا، تو میں کبھی بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا. یعنی حجر اسود کو بھی بوسہ ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا ہے، باقی جگہ کا نبی علیہ السلام نے بوسہ نہیں لیا. اس لیے وہی چیز اللہ کی رضا اور وہی چیز اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. مسجد نبوی میں نے دیکھا کہ وہاں ریاض الجنہ میں اللہ اکبر صبح کی نماز ہو چکی ہے، ریاض الجنہ میں لوگ نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز ہو چکی ہے، غروب آفتاب ہونے والا ہے، ریاض الجنہ میں لوگ نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان اوقات میں اسی مسجد میں کھڑے ہو کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھو، صبح کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھو. لیکن اللہ اکبر، اسی جگہ جس جگہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے اسی جگہ جناب ہم نوافل پڑھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ نوافل اللہ ذو الجلال کی رضا کا سبب بن سکتے ہیں؟ قطعا نہیں. کیوں؟ کہ اس میں اللہ کے نبی کی مخالفت. اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، اظہار کیا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں. امام مالک فرمانے لگے کہ نہ بھائی، یہاں سے احرام نہ باندھو، بلکہ تم ذوالحلیفہ سے احرام باندھو. ابار علی جہاں آج کل احرام باندھتے ہیں وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا ہے، تم بھی وہاں سے باندھو. تو وہ کہنے لگے یہ چند میل تو ہیں اور یہ ہے بھی مسجد نبوی، مسجد نبوی سے احرام باندھوں گا تو کتنی اچھی بات ہوگی. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو. تم اللہ کے نبی سے بھی زیادہ نیک بننا چاہتے ہو؟ اگر اس میں کوئی نیکی ہوتی تو اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر اپنی مسجد سے احرام نہ باندھتے. وہ کیوں انہوں نے احرام باندھا وہاں ذو الحلیفہ سے؟ یہاں سے نکل کے 20-25 میل کلو میٹر دور جا کے احرام کیوں باندھا؟ اگر اس میں نیکی ہوتی تو نبی علیہ السلام یہاں سے احرام باندھتے. اس لیے اگر ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہی باتوں پہ قانے رہیں جو باتیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہیں یا جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں. اگر اسی پہ ہم قانے رہیں گے تو ہمارا رسالت پہ ایمان بھی درست ہوگا، ہمارا رسالت پہ ایمان بھی درست ہوگا کہ رسول ہے ہی وہ جو اللہ کی رضا کی باتیں بتلائے. اب رسول نے تو وہ باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اللہ کی رضا کی باتیں نہیں بتلائی. ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی اللہ کی رضا ہے، اس کام میں بھی اللہ کی رضا ہے، تو پھر بتلائیے اللہ کے رسول کو ہم نے کیا رسول بنایا، کیا رسول سمجھا ہم نے اللہ کے رسول کو؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اللہ کے رسول ہے، اور دوسری طرف جو اللہ کے رسول نے باتیں بتلائی ہیں ان کو چھوڑ کے اپنی طرف سے اللہ کی رضا کے کام ڈھونڈ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے انسان بدعات اور خرافات میں الجھ جاتا ہے جس وقت انسان اللہ کے رسول کے مقام اور منصب کو نہیں سمجھتا. یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، من عامل عملا، فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی اچھا عمل کرتا ہے اپنے ذہن کے مطابق کہ یہ کام اچھا ہے، اور وہ کام یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اللہ کی رضا کا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کام اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ اس نے یہ نبی علیہ السلام پہ اتہام باندھا ہے کہ اللہ کے رسول نے رسالت کی تبلیغ میں معاذ اللہ خیانت کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کوئی امتی اس بات کا، تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ اللہ کے رسول نے رسالت کی تبلیغ میں خیانت کی ہے؟ معاذ اللہ، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا. لیکن بدعتی اپنے عمل سے گویا اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے اللہ کی رضا کا یہ کام تو نہیں بتلایا، لیکن ہے یہ اللہ کی رضا کا کام، کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائیو حرج یہی ہے کہ وہ کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول پہ اگر صحیح ایمان ہو تو پھر ہم بدعات سے بچ سکتے ہیں، خرافات سے بچ سکتے ہیں. اور تیسری چیز قیامت پہ یقین ہے، اگر قیامت پہ یقین ہے تو پھر ہمیں اپنے ہر وقت محاسبے کا کی فکر رہنی چاہیے، اپنے اعمال کی، اپنے اعمال کی خب کی فکر رہنی چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا، بلکہ شام کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. جس طرح کہتے ہیں حاسبو قبل ان لا تحاسب، ان لا تحاسبو، کہ اپنے آپ کا حساب لے لو پہلے اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے. خود اپنے آپ کا حساب لینا چاہیے، اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج کتنا وقت اللہ کی اطاعت میں، آج کتنا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرا. یوں اگر حساب کریں گے، آج دکاندار ہے تو وہ شام کے وقت دکان کا جو نفع ہے یا جو نقصان ہے اس کا جائزہ لیتا ہے کہ آج اتنا نفع ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، کل اس نقصان سے بچنا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ آج اتنی نافرمانی ہوئی ہے تو کل شام ہوئی کو عزم ہو جاتا ہے کہ کل اتنی معصیت اور اتنی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اگر یوں ہوا تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ ذو الجلال والاکرام کو کیا جواب دوں گا؟ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، انسان معصیتوں سے بچ جاتا ہے، انسان ظاہر نہیں بلکہ بباطن بھی پس پردہ بھی نافرمانیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اگر قیامت کا خوف اور قیامت کا ڈر ہے. اسی لیے یہ بنیادی تمام انبیاء اور تمام امتوں کے مابین یہ بنیادی تین عقیدے رہے ہیں. یہاں ایک بات اور میں آپ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ آپ نے کچھ کرنے کے احکام فرمائے، کچھ نہ کرنے کے، یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن ایک بات غور کریں کہ ہم کوئی بھی کام کرے، نیکی کا کوئی بھی کام کرے، اس کے کرنے پہ اللہ یقین اجر عطا فرمائیں گے. اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوا تو یقین اللہ ذو الجلال اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن بھائی جو بھی کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے گا. اگر صدقہ کرتے ہیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، نماز پڑھتے ہیں آپ کو وقت صرف کرنا پڑے گا، تسبیح و تعلیم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو وقت خرچ کرنا پڑے گا، حج عمرے کے لیے آتے ہیں وقت بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور آپ نے جناب جان کو بھی خرچ کرنا پڑے گا، پیسے کو بھی خرچ کرنا پڑے گا. ہاں جی، اسی لیے جتنے بھی اعمال ظاہری ہیں، جتنے بھی نیکی کے عمل ہیں، ان تمام اعمال میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. خرچ کیے بغیر، صرف کیے بغیر کوئی چیز پلے نہیں پڑتی، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس پہ کچھ خرچ نہیں آتا، یقین جانیے بالکل ایک رائی بھی خرچ نہیں کرنی پڑتی، اور ایک سیکنڈ وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. نہ پائی خرچ کرنی پڑتی ہے، نہ ایک منٹ سیکنڈ خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال بہت راضی ہوتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آخر کون سا عمل ہے کہ جس پہ نہ کوئی وقت لگے اور جس پہ نہ کوئی پیسہ خرچ آئے، اور جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نہ ہنگ لگے نہ پھڑکڑی رنگ چوکھا، ہاں کچھ بھی خرچ نہ آئے اور جناب اجر و ثواب بھی بہت ہو، وہ کون سا عمل ہے؟ بھائیو وہ عمل ہے حسن خلق، وہ عمل ہے حسن خلق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے کردار کا مظاہرہ کرنا، ایسی میٹھی زبان بولنا کہ اگلے کا دل مولے، ایسا عمل و کردار ادا کرنا اور ہنس مخے چہرے سے ملنا کہ اگلے کا دل نرم ہو جائے. آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی حسن خلق تھا. اللہ ذو الجلال نے تو فرمایا کہ انک علی خلق عظیم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ ترش روح ہوتے تو یہ صحابہ، یہ صہیب، یہ بلال، یہ ابو بکر، یہ عثمان اور یہ سلمان یہ آپ کے سامنے ارد گرد میں نہ بیٹھتے. جناب یہ آپ کی نرم خوئی, یہ آپ کا اخلاق, یہ آپ کا کردار ہے کہ تمام کو شیر کیے ہوئے. اس لیے بھائیو حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وزن اعمال میں سب سے جو وزن بھاری ہے وہ حسن خلق ہے, وہ حسن خلق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ, کہ اپنے بھائی کے ساتھ ملتے ہوئے تبسم کرنا, خوشی سے ملنا, بشاشت سے ملنا, کھلے ہوئے چہرے سے ملنا. اور وہ اس میں جب کم تریرا چہرہ نہ ہو, ہاں ماتھے کے پہ تیور نہ چڑھے ہوئے ہو, ہاں ناک چڑھی ہوئی نہ ہو, بلکہ بشاشت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے. اب دیکھیے اس پہ کیا خرچ آیا, کچھ صرف ہوا, وقت خرچ ہوا, لیکن نیکی ملی. اور نیکی بھی ایسی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وزن اعمال میں جتنے بھی عمل ہیں سب سے بھاری عمل یہ خشک حسن خلق ہے, یہ حسن خلق ہے. خشکی کا مارا ہوا نہیں بلکہ خلق کا مارا ہوا. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے ہی مارے ہوئے تھے. سارے جو ایک بار دیکھ لیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرمیدہ ہو جاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سبق دیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن خلق کے سے پیش آؤ. یہ حسن خلق ہی ہے کہ جو انسان کو دوسرے کے ساتھ, دوسروں کو بلکہ بیگانوں کو اور دشمنوں کو اپنا بنا لیتا ہے. یہ وہ ایسا عمل ہے جس پہ کوئی بھائیوں پائی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا, جس پہ کوئی وقت صرف نہیں کرنا پڑتا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے ان میں ایک یہ عمل تو ایسا ہے جس پہ کچھ بھی صرف نہیں آتا. ہاں جی کیا خیال ہے پھر ہمارا, ہمیں کیا کرنا چاہیے, وقت بچانا چاہیے یا نہیں؟ آج کل تو وقت بہت قیمتی ہے بھائی, بہت قیمتی ہے. اس مادی دور میں وقت بچ جائے, پیسہ بھی بچ جائے اور جناب اجر بھی بڑا ملے, پھر اس عمل کو ہمیں پلے باندھنا چاہیے یا نہیں باندھنا چاہیے؟ ہاں گھر میں آئیں اہلیہ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, باہر جائیں دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ. دکانداری دکانداری تو تبھی ہے جب حسن خلق ہو, داری تو تبھی ہے نا, ورنہ تو دکان ہے خالی, سمجھے بھائی یا نہیں؟ داری تو تبھی ہے جب ہنس بک کے ان کو اس کو سودا دیا جائے, ہاں وہ آپ کا سودا لینے پہ مجبور ہو جائے, یہ ہے اس کی داری, ہاں ورنہ خالی دکان ہے. اگر داری کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے سودا خریدے گا. اسی طرح آپ کا ہم نواب وہ بنے گا جو آپ کے اخلاق کا معترف ہوگا, آپ کے اچھے کردار کا معترف ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا حامل بنائے. اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی توحید کا شناور بنائے. اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع اور فرما بردار بنائے. اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں میں قیامت کا ڈر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.